بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ مریم چل رہی ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، فرمایا کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيًّا، اور آپ اس کتاب اللہ میں ذکر کیجئے ادریس علیہ السلام کا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيًّا، کہ بے شک ادریس علیہ السلام جو ہیں وہ صدیق بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی، پچھلے جب یہ بات چل رہی تھی، دو ہفتے پہلے کی بات ہے، اس وقت بھی یہ بات آئی تھی کہ یہ بات کہ نبی کس کو کہتے ہیں اور رسول کس کو کہتے ہیں، دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو رسول ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی نازل کردہ جو سابقہ کتب ہوتی ہیں انہی کی تبلیغ کرتے ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو اور انبیاء اکرام آئے، رسول آئے، انہوں نے سابقہ کتاب کی ہی تشریح بیان کی، اسی کی دعوت دی، وہ رسول ہیں. جس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ جس اللہ کے رسول پر کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوئی اور ہیں وہ اللہ کے رسول، تو ان کو رسول کہا جاتا ہے. اور جس اللہ کے نبی کے اوپر کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی بھی ہوتی ہے اس کو نبی کہا جاتا ہے. ہم لوگ تو آپس میں بول دیتے ہیں وہ رسول ہے، نبی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. رسول کے اوپر آسمانی کتاب نہیں آتی، وہ سابقہ آسمانی کتاب کی آگے تشریح بیان کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں. اور نبی جو ہیں وہ در حقیقت نئی شریعت لے کر آتے ہیں اور نئی کتاب ان کے اوپر نازل ہوتی ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ کی کتاب ان پر نازل ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان پر اللہ کی کتاب نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی. موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی. داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام پاک نازل ہوا. یہ سب اللہ کے نبی ہیں. تو اسی کو فرمایا کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور آپ ذکر کیجئے کتاب اللہ میں ادریس علیہ السلام کا، انہ کان صدیقا نبیا، وہ نبی بھی تھے. نبی اس لیے تھے کہ ان پر اللہ تعالی نے صحیفے نازل فرمائے تھے، 30 صحیفے نازل ہوئے. بعض انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام وہ گزرے ہیں جن پر پوری کتاب نازل نہیں ہوئی، صرف صحیفے نازل ہوئے تھے. صحیفے کا مطلب ہے کوئی پوری شریعت نہیں آئی بلکہ کچھ احکامات ان کے اوپر نازل ہوئے. حضرت ادریس علیہ السلام بھی ایسے ہی تھے کہ ان کے اوپر پوری کتاب نہیں اتری تھی لیکن صحیفے اترے تھے. تو اللہ تعالی نے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یہ صدیق بھی ہیں، نبی بھی ہیں. صدیق کی تعریف کس کو کہتے ہیں؟ صدیق، صدیق کہا جاتا ہے ایسے شخص کو جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، وہ صدیق ہے. یعنی اس کا ظاہر، اس کا باطن، اس کا اعتقاد اور اس کا قول، وہ کبھی جھوٹا نہ ہوا ہو، ہمیشہ سچا رہا، اس کو کہا جاتا ہے صدیق. جیسے ہمارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، ان کا لقب ہی صدیق پڑ گیا کہ سب سے پہلی تصدیق انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی، اور پھر زبان سے کبھی جھوٹی بات نکل نہیں سکتی تھی. جیسا روایات میں آتا ہے، پچھلے درس میں بھی میں نے یہ واقعہ سنایا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ کیا بلکہ ہجرت کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو راستے میں ایک ساتھی مل گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کوئی دوست مل گئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ان کی شناسائی تھی. اور ادھر حالت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں زندہ یا مردہ چاروں طرف ہرکارے دوڑے ہوئے تھے، بڑے بڑے انعامات رکھے گئے تھے کہ محمد کو پکڑ کر لاؤ، لے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم، زندہ لاؤ یا مردہ لاؤ، تو اتنا انعام ہے، جان کا شدید خطرہ. یہ ساتھی مل گئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو. اب جب یہ ساتھی ملے، انہوں نے پوچھ لیا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے، یہ آپ کے ساتھ جو ہیں یہ صاحب کون ہیں؟ اب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سخت پریشان ہوئے کہ اگر یہ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ان کی جان شدید خطرے میں ہے، لوگ مار دیں گے، اور اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب میں ان کو نہیں جانتا یا کوئی جھوٹ بول دیں تو زبان سے جھوٹ نکلتا نہیں، یہ لقب ہی صدیق ہے، نکلتا نہیں ہے زبان سے جھوٹ. تو اللہ رب العزت بھی ایسے سچے لوگوں کی پھر مدد فرماتے ہیں کہ وہ اپنے عہد پر قائم رہیں جو انہوں نے سچ بولنے کا عہد کیا ہے اللہ سے. ان کے دل میں ایک جملہ آیا، انہوں نے وہ جملہ بول دیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حاضر رجلوں نے یہ دین السبیل، یہ آدمی ہے جو ہم کو راستہ دکھلاتا ہے. وہ یہ سمجھے گا کوئی رہبر ہے، اس زمانے میں گائیڈ وغیرہ بہت ہوتے تھے، اونٹوں کا سفر ہوتا تھا، وہ سمجھے گا ان کا کوئی گائیڈ وائڈ ہے، ان کا کوئی رہبر ہے، اور ان کا مراد یہ تھا کہ مجھ کو آخرت کا راستہ دکھلانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو صدیق کی تعریف یہ ہے کہ صدیق جو ہے وہ ہے جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. دوسرا قول یہ ہے، صدیق اس کو کہا جاتا ہے جس کا اعتقاد، قول اور عمل ہمیشہ سچا ہو. یعنی یہ نہیں ہے کہ اندر سے اوپر سے کچھ ہے اور اندر سے کچھ ہے، جو کہ جس کو آج نفاق کہا جاتا ہے. نفاق یہی تو ہے نا. ایک منافق تو وہ ہوتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے کہ جنہوں نے ظاہر اپنے آپ کو مسلمان کر رکھا تھا، اندر سے منافق تھے، کافر تھے. اور آج کا نفاق کیا ہے کہ ظاہر اور بات اوپر سے کچھ ہے اندر سے کچھ ہے، جو آج نفاق عملی جس کو کہتے ہیں، جو آج چاروں طرف پھیلا ہوا. آدمیوں سے ملو بہت اچھے نظر آئیں گے، بڑے مسکرا کر بات کریں گے، اچھے طریقے سے بات کریں گے، لیکن ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں بغض بھرا ہوا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے، ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں، ایک دوسرے کی صورت گوارا نہیں ہے. یہ نفاق ہے جس کو ہم کہتے ہیں دو رویا انسان، اوپر سے کچھ ہے اندر سے کچھ ہے. فرمایا ایسا انسان نہ ہو جس کا ظاہر، اعتقاد، قول، عمل سب سچا ہو، ٹھیک ہو. تو ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا کہ ادریس علیہ السلام یہ صدیق ہیں، اللہ کے نبی ہیں. ادریس علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ کے نبی بھی ہیں، اور اللہ تعالی نے ان کو اس وقت پیدا فرمایا، یعنی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی 1000 سال پہلے پیدا فرمایا. ان کی پیدائش 1000 سال پہلے نوح علیہ السلام سے ہوئی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ انسانی حضرت آدم علیہ السلام پر آ کر مٹ گئی تھی، آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام پر مٹ گئی تھی. جس وقت طوفان نوح آیا ہے تو صرف ایک کشتی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی جس میں اہل ایمان سوار تھے، وہ چل رہی تھی، باقی ساری دنیا جل تھل ہو چکی تھی اور تمام تاریخ مٹ چکی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان پر. حضرت نوح علیہ السلام سے دوبارہ تاریخ شروع ہوئی ہے، اسی لیے بعض حضرات حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو آدم ثانی کہتے ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے 1000 سال پہلے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، جس کو یوں کہا جائے کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے اجداد میں سے ہیں، اور یہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان پر 30 صحیفے نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں بہت ساری چیزوں کو بھیجا. ہر نبی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے نئی نئی چیزیں بھیجی ہیں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جہاز رانی کی صنعت بتائی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ تم ہمارے سامنے جہاز بناؤ، ہماری وحی کے مطابق ہمارے سامنے جہاز بناؤ تم. اس سے پہلے کوئی پانی کا جہاز بنانا جانتا نہیں تھا. جہاز رانی کی سند کی ایجاد حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے ہوئی. اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، یہ کشتی بناتے رہتے تھے، کشتی بن کر تیار ہوئی، دریا میں رکھی تو چلنے لگ گئی. اس کے بعد کشتی رانی کا سلسلہ شروع ہوا اور آج اس کی جدید شکل جہاز رانی کی شکل میں. اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو علم نجوم عطا فرمایا، علم حساب اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور معجزہ عطا کیا. یہ سب سے پہلے انسان ہیں حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا. اس سے پہلے کوئی لکھنا نہیں جانتا تھا کہ قلم کے ذریعے سے بھی کوئی چیز کام کیا جا سکتا ہے. قلم کس کو کہتے ہیں اور لکھا کس طرح جاتا ہے، اس کا کوئی تصور پہلے نہیں تھا. یہ سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. کپڑے کا سینہ سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایجاد ہوا. اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالوں کو لپیٹتے تھے اپنے جسم کے اوپر، درختوں کے پتوں کو لپیٹ کر اپنے جسم کو چھپاتے تھے، لیکن ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے قدرت سے یہ سکھلایا کہ نہیں، کپڑے کو سیا کیسے جاتا ہے اور سی کر اس کو اپنے جسم سے پر کیسے ڈالا جاتا ہے اور کیسے پہنا جاتا ہے. ناپ تول کے طریقے دنیا میں نہیں تھے کہ چیزوں کو ناپنے کے پیمانے کیا ہیں، تولنے کے پیمانے کیا ہیں. یہ طریقہ بھی سب سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو سکھلایا. اس سے پہلے یہ ناپ تول کے طریقے نہیں تھے، اس سے پہلے ان چیزوں کے جانچ پڑتال کے طریقے نہیں تھے. اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ادریس علیہ السلام کو یہ علم سکھلایا. اسلحہ، اس سے پہلے اسلحہ نہیں تھا، دنیا میں اسلحہ نہیں ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اسلحے کی صنعت دنیا میں لوگوں کو سکھلائی کہ اسلحہ یہ ہوتا ہے، اس کی ایجاد اس طریقے سے ہوتی ہے. چنانچہ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو قابیل سے جہاد کیا اسلحہ تیار کرنے کے بعد. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسلحہ اس طریقے سے بناؤ، اور قابیل وہ تھا جس نے کہ سب سے پہلا قتل دنیا کے اندر کیا تھا. سب سے پہلا قتل آدم علیہ السلام کی اولاد میں جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا، تو قابیل نے قتل کیا تھا. اس سے پہلے دنیا میں قتل کوئی نہیں ہوا تھا. تو بنو قابیل سے جہاد کرنے والے اسلحے کے بنیاد کے اوپر حضرت ادریس علیہ السلام تھے. یہ صنعت بھی اللہ رب العزت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو سکھلائی. اتنی ساری دنیا کی چیزیں آج آپ دیکھیں، دنیا کی بے شمار چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں بھیجی ہیں. فرمایا کہ ورفعناہ مکاناً علیاً، ہم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اٹھا لیا ایک بلند مقام کی طرف. اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں. ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے کہ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا تھا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو اٹھا لیا. اور جو دیگر مفسرین نے تشریح کی ہے اس کی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت اور رسالت کے ذریعے سے ان کو بلند مقام عطا فرمایا. یہ مطلب ہے ان کو اٹھانے کا، کہ پہلے وہ ایک عام انسان تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، ان کو اللہ تعالیٰ نے رسالت عطا فرمائی، اور ان کو ایک بلند مقام پر اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا. فرمایا یہ سارے پیچھے جن انبیاء اکرام کے تذکرے آئے، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اسی طریقے سے حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہے. ان تمام نبیوں کے تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریت آدم. یہ تمام لوگ وہ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے. انبیاء ہیں، اللہ نے ان پر انعام فرمایا کہ ان کو اپنی نبوت کے لیے چن لیا. من ذریت آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے. وممن حملنا مع نوح، اور ان میں جن کو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کرا دیا، یعنی ان کو ایمان عطا کیا. ایمان عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جہاز میں بٹھا دیا. دوسرا قسم، ایک قسم وہ ہو گئی جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، ایک قسم وہ ہو گئی جن کو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جہاز پر بٹھا دیا پانی کے، وہ بچ گئے اللہ کے عذاب سے اور ایمان ان کو عطا ہوا. وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم و اسرائیل، اسی طریقے سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور جن کو کہ ہم نے ہدایت دی اور جن کو کہ ہم نے چن لیا. اب آپ دیکھیے یہاں پر جو فرمایا کہ یہ جو یہاں پر جو آتا ہے من ذریت آدم, بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ذریت آدم سے مراد صرف حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اور ممن حملنا مع نوح سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے, اور ذریت ابراہیم سے مراد ان کے اولاد میں حضرت اسماعیل, حضرت اسحاق, حضرت یعقوب علیہ السلام ہے, اسی کو اسرائیل کہا. بعض حضرات نے فرمایا کہ اسرائیل سے مراد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون, بعض نے کہا کہ حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں, مختلف اقوال ہیں. وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا, فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جن کو کہ ہم نے ہدایت عطا کی, وَاجْتَبَيْنَا, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے پسند کر لیا, اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا, ان لوگوں کا حال یہ ہے, اللہ کے چنیدہ بندے ہیں یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام, اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں, ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہونے کو اللہ نے منتخب فرما لیا کہ ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا. فرماتے ان کا یہ حال یہ ہے کہ اذا تتلا علیہم آیات الرحمن, جب اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں, خروا سجدا وبکیا, تو وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کے اندر گر جاتے ہیں روتے ہوئے. یعنی یہ حال بیان کیا اللہ رب العزت نے, کس کا حال بیان کیا؟ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا. اب جب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی عظمت بیان کر دی اللہ رب العزت نے, یہ آیت سجدہ ہے جو میں نے پڑھی ہے, اور یہی آیت سجدہ میں نے اب سے دو ہفتے پہلے, یعنی دو اتوار بیچ میں گزرے ہیں, اس سے پہلے والے اتوار کو بھی میں نے آیت سجدہ تلاوتن پڑھی تھی, مطلب نہیں عرض کیا تھا, اس وقت بھی پڑھی تھی. اس وقت بھی جو حضرات درس میں موجود ہوں ان سے درخواست ہے, اور جو خواتین موجود ہوں ان سے درخواست ہے کہ وہ ایک سجدہ وہ کر لیں, اور آج جو ہم نے پڑھا ہے ایک سجدہ وہ کر لیں, تو دو سجدے کر لیں اس کے جو ہم نے ابھی پڑھا ہے. یہاں بیان کرنے کی بات یہ ہے کہ جہاں انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی عظمت کا تذکرہ ہو رہا ہے, یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ ان کی شان یہ ہے کہ اللہ کی آیات تلاوت کرتے وقت وہ سجدے میں گر جایا کرتے تھے. بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں سننے والے غلو کا شکار نہ ہو جائیں, کہیں سننے والے یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ یہ بھی نعوذ باللہ اللہ کے ہم بلّہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرق بیان فرمایا کہ نہیں, نبی کا مقام اونچا بہت ہے, نبی معصوم ہوتے ہیں لیکن نبی خدا نہیں ہوتے, خدا خدا ہے, نبی نبی ہیں, نبی اللہ کے بندے ہوتے ہیں. ہاں البتہ انسانوں میں سب سے بلند ترین انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں. فرمایا کہ اس غلو کو, اس انتہا کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی شان یہ بیان فرمائی کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا جاتا تھا, اللہ کی آیات کا تذکرہ کیا جاتا تھا, تو وہ اللہ کی خشیت سے روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے. تو جب اللہ کے نبی سجدے میں گرتے ہیں اور اللہ کے نبی خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں, تو عام انسانوں کو چاہیے کہ وہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو. یہی سے انسان دھوکے میں پڑتا ہے کہ بعض اوقات انسان کسی کی عظمت میں حد سے زیادہ مبتلا ہو جاتا ہے, ایسی زیادہ حد میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو بارڈر لائن ہوتی ہے اس کو بھی کراس کر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک انتہا رکھی. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت عظیم الشان شان ہے, عظیم المرتبت ذاتیں ہیں, گناہوں سے پاک ہیں لیکن خدا نہیں ہے, وہ نبی ہیں, ان کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا. صحابہ کرام امت کے سب سے نیک لوگ ہیں, ان سے بڑا کوئی نیک نہیں ہو سکتا, لیکن صحابی صحابی ہے, وہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. کہ کوئی یہ کہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہو گئے, نہیں, ایسا نہیں ہے. اونچی ذات ہے, بہت بلند مرتبہ ہے, عظیم الشان مقام ہے, جنت کی بشارتیں ہیں, لیکن فرق ہے نبی میں اور ایک صحابی میں. یہ فرق رکھنا ایک اسلام کی شان ہے, یہی فرق قرآن اور یہی فرق حدیث شریف بیان کرتی ہے. جہاں انسان کسی کی عظمت میں کہیں حد کو کراس کر جائے گا وہ بدعت کا شکار ہو جائے گا, بعض اوقات گمراہی کا شکار ہو جائے گا. نبی کی شان بہت اونچی, لیکن نبی کو کوئی انسان اتنا بڑا سمجھ بیٹھے کہ نبی کو جا کر سجدہ کر لے, نبی کو جا کر طواف کرنا شروع کر دے, یہ حد سے بڑھ گیا آگے, یہ اب بدعت کا شکار ہو رہا ہے, بلکہ بعض موقع کے اوپر وہ ضلالت اور گمراہی کا شکار ہونے لگتا. جب یہ بات ہے تو ہر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز کی ایک حد بندی ہے, اسی حد بندی کو سامنے رکھنا یہ دین ہے, اسی کو اعتدال کہتے ہیں. کہ کون سی چیز اپنے مرتبے پر رہے, کون سی چیز اپنے مقام کے اوپر رہے, اپنے مقام سے آگے نہ بڑھے, یہ چیز جو ہے یہ اعتدال ہے, یہ چیز جو ہے یہی در حقیقت دین ہے جو انسان کو دین سکھلاتی ہے. دوسری بات اس آیت میں بیان فرمائی, انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ بیان فرمائی کہ جب وہ اللہ کا نام سنتے تھے تو سجدے کے اندر روتے ہوئے گر جاتے تھے. مطلب یہ ہے کہ جب انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام روتے ہیں, اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں, تو عام انسان, حالانکہ انبیاء اکرام سے کوئی گناہ نہیں سرزد ہوتا, ان کی جب یہ حالت ہے تو عام انسان جو کہ گناہوں میں غرق ہے اس کی تو اور شان یہ ہے کہ وہ روتے رو رو کر اللہ تعالی سے دعائیں مانگے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دعا کے وقت میں رونے کی کیفیت پیدا کرنا یہ مستحب ہے. فرمایا کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی کیفیت پیدا کر لے, کیونکہ وہ گڑ گڑا اللہ کے سامنے رہا ہے, مانگ اللہ سے رہا ہے, اور اس وقت رونا اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا, یہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت چلی آ رہی ہے. لہذا دعا کے وقت میں اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے, اللہ تعالیٰ کو گڑ گڑانا پسند ہے, اللہ تعالیٰ کو رونا پسند ہے. چنانچہ ایک واقعہ نہیں, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار واقعات احادیث میں منقول ہیں, جس میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ رات بھر کھڑے ہوئے روتے رہے, آپ سجدے میں نے دیکھا کہ آپ سجدے میں ہیں اور رو رہے ہیں. تو جب اللہ کے نبی اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں اور روتے ہیں تو عام انسانوں کو تو اور زیادہ حاجت ہے اس بات کی کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی عادت پیدا ہو, اللہ کے سامنے رونے کی عادت پیدا ہو. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. فرمایا کہ پھر ان کے بعد کچھ ناخلف لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا, واتبعوا الشهوات, اور دنیاوی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے, مزوں کے پیچھے پڑ گئے. فسوف یلقون غیا, وہ ان قریب آگے گمراہی کو دیکھ لیں گے. مطلب یہ ہے کہ ان انبیاء کے بعد پھر ایسے لوگ آ گئے, یعنی ان کی اولاد میں آ گئے, اولاد در اولاد میں آ گئے, نسلوں کے اندر آ گئے, کہ ان کی اولاد میں یہ لوگ آ گئے, تو ایسے لوگ آئے جنہوں نے کہ نمازوں کو ضائع کر دیا. نمازوں کو ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کو ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو مؤخر کر کے پڑھنا, اپنے وقت سے ہٹا کر پڑھنا, یہ نماز کو ضائع کر دینا ہے. بعض لوگ اس نماز کو مکروہ وقت میں پڑھتے ہیں, بعض لوگ نماز کو بہت تاخیر سے پڑھتے ہیں, بعض لوگ نماز کو ہر نماز کو اپنی انتہا کے اوپر پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں, اور یہی اصل تفسیر بھی ہے. دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ نماز کو پڑھ تو لیا اس نے, لیکن اس کی آداب اور شرائط کا خیال نہیں رکھا, بس جلدی جلدی آئے نماز پڑھیے جاؤ وہ جاؤ, وضو بھی جیسی تیسی کر لی, نماز میں بھی کھڑے ہو گئے, جلدی جلدی رکوع سجدہ کیا, اور پتہ چلا کہ ایک منٹ میں یہ فارغ ہو کے چلے بھی گئے. جیسے بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ نماز اتنی تیز رفتاری کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ عام آدمی کی جو نماز ہے, جو درمیانی نماز پڑھ, آج کل ہم لوگوں کی نمازیں ہیں ہی کیسی, آپ لوگ جانتے ہیں, وہ نہ خشوع ہے, نہ وہ خضوع ہے, نہ وہ طویل نمازیں ہیں, لیکن اس کے باوجود جو طمانینہ جس کو فقہا نے فرض قرار دیا, لازم قرار دیا ہے, وہ یہ ہے کہ کم از کم اتنی دیر ایک رکوع سجدے میں رکا جائے کہ کم از کم تین مرتبہ تو انسان تسبیح پڑھ لے, کوئی اتنی دیر بھی نہیں رکتا. تو اس کو فرمایا کہ آداب اور شرائط کا خیال کیے بغیر جو انسان نماز پڑھتا ہے وہ اضاعت صلاۃ ہے, اضاعت نماز ہے. بعض حضرات نے فرمایا کہ بغیر جماعت کے گھر میں نماز پڑھنے کی عادت بنائی ہوئی ہے, بس نمازیں ساری گھروں میں ہو رہی ہیں, یہ اضاعت صلاۃ ہے, نماز کو ضائع کرنا ہے. جب تک ہمت ہے, جب تک طاقت ہے, انسان کو کوشش کرنی چاہیے مسجد میں آنے کی, اور انسان کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنی چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب امیر المومنین بنے تو انہوں نے اپنے تمام عمال کو خط لکھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حکومت صرف مدینہ طیبہ کے اندر نہیں تھی بلکہ مسلمانوں کے لشکر یورپ کے ساحلوں تک پہنچے ہوئے تھے, اور ان کے زمانے میں ادھر شام فتح ہو رہا تھا, ادھر کسرا کو شکست ہو رہی تھی, مسلمانوں کا لشکر مراکش تک پہنچا ہوا تھا, کہاں کہاں مسلمانوں کے لشکر پہنچے ہوئے تھے. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پوری دنیا میں کام ہو رہا تھا اور اس کا مرکز حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی امارت کے زمانے میں مدینہ طیبہ تھا. تمام عمال کو خطوط لکھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے, اور لکھا کہ ان اہم امرکم عندی الصلاۃ فمن ضیعها فهو لما سواها اضیع, کہ میرے نزدیک سب سے اہم چیز نماز ہے. فرمایا کہ میرے نزدیک تمہارے سب کاموں میں سب سے اہم چیز نماز ہے. جو انسان نماز کو ضائع کر دے گا وہ دوسری چیزوں کو اور زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا. جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس کا مطلب ہی کہ دنیا کے اور کاموں میں اور چیزوں کو اور زیادہ ضائع کرے گا وہ انسان. ان اہم امرکم عندی الصلاۃ فمن ضیعها فهو لما سواها اضیع, کہ جس انسان نے اس کو ضائع کر دیا اور چیزوں کو اور زیادہ ضائع کرے گا. مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے تمام اوقات نمازوں کے ساتھ وابستہ کر کے رکھتے ہیں, نمازوں کے اوقات کے ساتھ چلتے ہیں, اٹھنے کا معاملہ, سونے کا معاملہ, کاموں کا معاملہ ان کا نمازوں کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے دے کہ وہ نمازوں کے ترتیب کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر کے رکھے, خیر و برکت بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سارے کام اس کے وقت پر بھی فرما دیتے ہیں. ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ, حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ نماز پڑھتا ہے بڑی جلدی جلدی, رکو بھی جلدی, نماز بھی جلدی, تلاوت بھی آنن فانن پوری کر کے یہ جا وہ جا. آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کب سے نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ 40 سال سے. آپ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی, 40 سال سے نمازیں تو پڑھ رہے ہو, تم نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی. اور فرمایا کہ اگر تم اسی طرح نمازیں پڑھتے ہوئے مر گئے تو یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف مرو گے. مطلب یہ ہے کہ دنیا کے کسی کام میں جلدی تمہیں نہیں ہے, ساری جلدی ہے تو نماز کے اندر ہے, ساری اجلت ہے تو نماز کے اندر ہے. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں اقامت نہ کرے, یعنی صحیح طرح کھڑا نہ ہو, بس کھڑا ہوا ہاتھ باندھا ایک دم رکو میں چلا گیا, رکو سے ایک دم اٹھا سجدے میں چلا گیا. فرمایا کہ مطلب یہ تھا کہ جو جتنی دیر رکنا چاہیے اتنی دیر رکا نہیں, رکو سجدے میں, تلاوت میں, اقامت میں. حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے روایت منقول ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اذاعت صلاۃ کا مطلب یہ ہے اور خواہشات کی پیروی کا مطلب یہ ہے کہ انسان مسجدوں کو تو بیکار کر کے چھوڑ دے, مسجدوں میں تو کوئی نہ آئے, اور کاروبار, صنعت, تجارت, خواہشات ان کے پیچھے پڑا رہے, مسجدوں میں نہیں آ رہا اور ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے. صنعت و تجارت, کاروبار, دنیا کے مزے لچھے, ان کے پیچھے انسان کا وقت جا رہا ہے, نمازوں کی اس کو ہوش نہیں ہے. حضرت امام قرطبی رحمت اللہ علیہ, قرطبہ اسپین کے, جس زمانے میں اسپین مسلمانوں کا صدر حکومت رہا, 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے اسپین کے اندر, 800 سال, اور ایسی مسلمانوں کی حکومت تھی اسپین کے اندر کہ یورپ کے بادشاہوں کے شہزادے پڑھنے کے لیے اسپین آیا کرتے تھے مسلمانوں کے پاس. آج ہمارے ہاں کے بادشاہ اور شہزادے پڑھنے کے لیے ان کے ہاں جاتے ہیں, اس وقت زمانے میں یورپ کے بادشاہ کے بادشاہوں کے بیٹے بچے پڑھنے کے لیے اسپین آیا کرتے تھے. اسپین کے کتب خانے اور اسپین کے علماء, امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تصوف بڑے مفسر ہیں, وہ خود قرطبہ کے رہنے والے, قرطبہ اسپین کا بہت مشہور شہر ہے. 800 سال مسلمانوں کے تمتراک کی حکومت رہی ہے اور اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی. ان کی حکومت کے زوال کی 2 وجوہات لکھی ہیں. ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ آپس میں مسلمان شدید اختلافات کا شکار ہو گئے تھے, مسلمان شدید اختلافات کا شکار تھے, اور دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ دنیا کی محبت میں حد سے زیادہ مبتلا ہو چکے تھے. تو فرمایا کہ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نماز کے آداب سے غافل ہوں, محض نقل و حرکت کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کی نماز نہیں ہوتی. حالانکہ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ چھٹی صدی ہجری کے بزرگ ہیں, وہ اپنے زمانے کے لوگوں کا رونا رو رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں یہ حال ہے لوگوں کا کہ نماز کے آداب کا خیال نہیں کرتے. اور اگر آج ہم اپنے حال کا حال دیکھیں تو یہ ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے نماز پڑھی نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ ان کے بعد کے جو اولاد آئے اور لوگ آئے, انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے پڑ گئے. خواہشات کی تفسیر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ نقل فرمائی کہ ایسی دنیا کی لذتیں جو انسان کو اللہ سے دور کر دیں اور دنیا سے قریب کر دیں, یہ ہے در حقیقت خواہشات نفس جو قرآن کریم میں جو ناپسندیدہ ہے. ایسے مزے, ایسی چیزیں جس میں دنیا کے اندر ایسا انہماک ہو جائے کہ اب نمازیں چھٹ رہی ہیں, عبادتیں ختم ہو رہی ہیں, ایسا انہماک, ایسے مزے, ایسی چیزیں دنیا کی, یہ ہیں اتباع شہوات, خواہشات کی پیروی کرنا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شاندار مکانوں کی تعمیر اور ایسی شاندار سواریاں جن پر لوگوں کی نظریں اٹھیں, ایسے شاندار لباس جس کو دیکھ کر لوگوں کی نظریں اٹھنے لگے کہ دیکھو بھائی کیا واہ شاندار لباس پہنا ہے, فرمایا کہ ایسی چیز, ایسی شان و شوکت, یہ در حقیقت خواہشات کی پیروی میں داخل ہے. انسان جب ایک مرتبہ ایسا کام کرتا ہے کہ ایک عالی شان مکان بنا لیا اور اب اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ اس کو دیکھیں, اب اسی کے چکر میں پڑا ہوا ہے, نمازیں چھوٹ رہی ہیں, شاندار سواریاں لے لی, جو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ ایسی سواری رکھوں, ایسی گاڑی رکھوں, ایسی سواری ہو جو کسی کے پاس نہ ہو, کہ جب میں لے کر نکلوں تو دنیا میری گاڑی کو مڑ مڑ کر دیکھ رہی ہو, ایسا لباس پہنوں جو کسی کے پاس لباس نہ ہو. جب یہ انسان کے اوپر بھوت سوار ہوتا ہے نا ان کاموں کا, کہ میری ہر چیز دوسرے سے ممتاز ہو, میرا اٹھنا دوسرے سے ممتاز, میرا پہننا دوسرے سے ممتاز, میرا رہنا دوسرے سے ممتاز ہو, میری سواریاں دوسرے سے ممتاز ہوں, میرے گھڑی, میرا قلم, میرا جوتا, جب یہ شوق انسان پر سوار ہو جائے, سمجھ لو کہ خواہشات کے پیچھے چل پڑا وہ انسان. آگے گمراہی گمراہی ہے, آگے خیر نہیں ہے اس انسان کے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ خطبہ دینے کھڑے ہوئے کہیں شام سے, یہ ان حضرات کو تو ان چیزوں کی فرصت بھی نہیں ہوتی تھی, کہیں ملک شام سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس شام کا جبہ آ گیا بڑا شاندار. اللہ اکبر, اذان کا وقت ہو گیا. شام کا جبہ آیا بڑا خوبصورت قسم کا, خطبہ دینے کے لیے جا رہے تھے مسجد نبوی میں, امیر المومنین تھے, پہن لیا جبہ, خطبہ دیا, واپس اترتے ہی اپنا جبہ جو ہے کسی کو صدقہ کر دیا. سب نے کہا کہ امیر المومنین سے عرض کیا کہ امیر المومنین, آپ نے اتنا خوبصورت جبہ پہنا تھا, شام سے یہ جبہ بن کر آیا تھا اور آپ پر لگ بھی بہت اچھا رہا تھا, آپ نے فوراً دے دیا. فرمانے لگے کہ جب میں نے یہ جبہ پہنا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اس وقت میرا لباس دوسروں سے سب سے زیادہ ممتاز ہے اور سب سے اچھا لباس ہے. فرمایا بس جیسے یہ خیال آیا میں نے تہیہ کر لیا, میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھوں گا. تو حضرات صحابہ اکرام کی شان یہ تھی کہ اس چیز کو پسند بھی نہیں کرتے تھے کہ کوئی اپنی امتیازی شان قائم ہو, خاص طور کے ان چیزوں کے اندر, دنیا کے معاملات, کہ گھر اچھا ایسا کہ کسی کا نہ ہو, کپڑے ایسے شاندار کہ کسی کا نہ ہو. آج یہی تو مصیبت ہم لوگوں کو لے ڈوب رہی ہے. آج بے شمار خرابیوں کی بنیاد, بے شمار حرام آمدنی کی بنیاد یہ فکر ہے انسان کی کہ میرے پاس وہ چیز ہو جو دوسروں کے پاس نہ ہو. یہ فکر ہو کہ میں برانڈڈ چیز استعمال کرتا ہوں, ہلکی چیز استعمال نہیں کرتا. یہ فکر جو ہے, جب یہ فکر لگ جائے تو یہ فکر انسان کو دنیا کا کہیں کا نہیں چھوڑتی. اس لیے کہ دنیا میں ان چیزوں کی کوئی انتہا نہیں ہے. آپ کتنا آگے بڑھ جاؤ, اپنے سے اوپر کوئی نہ کوئی انسان تمہیں ضرور نظر آئے گا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کو علوم و فنون کے اندر بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا, مال و دولت بھی عطا فرمایا تھا. فرماتے ہیں ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ میں نے گھر بنا لیا اپنا اور رہنے لگا ایک مالداروں کے محلے میں، وہاں چاروں طرف بڑے بڑے مالدار رہتے تھے، کہہ رہے میں نے بھی وہاں گھر لے لیا اور رہنے لگا. فرماتے ہیں کہ اب ہر وقت میں غمگین رہتا تھا، اس لیے کہ جتنی اچھی چیز لے لوں تو وہاں پر کوئی نہ کوئی آدمی ایسا ہوتا تھا جس کے بعد اس سے اچھی چیز ہوتی تھی. اب میں اس کو دیکھتا تھا، بچے اس کو دیکھتے تھے کہ اس کے بعد اس کی اچھی چیز ہے، اپنی چیز پر شکر کی توفیق نہیں ہو رہی، حالانکہ وہ کوئی کم اچھی چیز نہیں ہوتی تھی، بہت اچھی چیز ہوتی تھی، اور نظر اپنے سے اوپر کی طرف اٹھ رہی ہے. فرمانے لگے کہ اس کے بعد جب میری یہ کیفیت بڑھی کہ مجھے اپنی چیزوں پر شکر کی توفیق ہوتی نہیں تھی، نظر دوسروں کی چیز پر جاتی تھی، تو میں نے اپنی رہائش بدل کر غریبوں کے محلے میں رہائش اختیار کر لی جہاں میرے سے ہلکی حیثیت والے لوگ رہا کرتے تھے. فرماتے تھے اب میں جس کو دیکھوں وہ مجھے اپنے سے کم حیثیت کا نظر آئے. اب فرماتے تھے کہ میں جب اپنی حیثیت کا ان کی حیثیت سے موازنہ کرتا تھا تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا. کہتے اب ہر چیز کو دیکھتا تھا، اللہ کا شکر کرتا تھا. فرماتے تھے پہلے شکر کی توفیق نہیں ہوتی تھی. تو یہ جو چیزیں ہیں جس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اتباع شہوات، خواہشات کی پیروی یہ ہے کہ شاندار بنگلے، شاندار سواریاں، شاندار لباس، ایسا جس کے لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھنے لگے اور وہ اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز سمجھنے لگے. فرمایا کہ یہ ہے خواہشات کی پیروی. اس کو فرماتے حضرت علی رضی اللہ، فرمائے فسوف یلغون غیا. غی عربی زبان میں کہتے ہیں بھلائی کو، نیکی کو، اور یعنی خیر کو رشاد کہتے ہیں اور برائی اور شر کو غی کہتے ہیں. چنانچہ یہ تو لفظی معنی ہے اس کے، خیر کو رشاد کو خیر اور غی کو کہا جاتا ہے، برائی کو اور شر کو غی کہتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ غی جہنم کے ایک غار کا نام ہے، اور ایسی خطرناک جہنم کی یہ غار ہے جس کو قرآن کریم نے فرمایا کہ فسوف یلقون غیا، کہ ان قریب ان کو غی میں ڈالا جائے گا، کہ جہنم کی ایک ایسی خطرناک غار ہے کہ جہنم میں جتنے قسموں کے عذاب ہوتے ہیں وہ سارے عذاب اس غار کے اندر ہوتے ہیں. ایک تو الگ الگ قسموں کے عذاب الگ جگہ پر ہو رہے ہیں، تمام عذابوں کا مجموعہ اس غار کے اندر ہوگا، اس کو غی کہتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مفسر قرآن، وہ فرماتے ہیں کہ غی جہنم کے ایک غار کا نام ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، جہنم بھی پناہ مانگتی ہے جہنم کے اس غار سے. اس کو اللہ نے کن لوگوں کے لیے تیار کیا ہوا ہے؟ اللہ، اس کو اللہ تعالی نے اس زناکار کے لیے تیار کیا ہے جو اپنی زناکاری پر مصر اور عادی ہے، زناکار ہے، زنا کرتا ہے. غی کہ اس غار میں اس زناکار کو ڈالا جائے گا. اس شراب خور کے لیے وہ غار ہے جو شراب کا عادی ہے، اور اس سود خور کے لیے جو سود خوری سے باز نہیں آتا، اور ان لوگوں کے لیے جو ماں باپ کی نافرمانی کرے، اور جھوٹی شہادت دینے والوں کے لیے، اور اس عورت کے لیے جو کسی دوسرے کے بچے کو اپنے شوہر کا بچہ بتائے. یعنی کوئی عورت ہے، بچہ تو کسی دوسرے کا ہوا، یعنی زنا کے ذریعے سے ہوا، بتا اپنے شوہر سے رہی ہے. تو فرمایا کہ ان قسموں کے لوگوں کو اس غی کے اندر ڈالا جائے گا جو تمام جہنم کے عذابوں کا مجموعہ ہے. اب ترجمہ دیکھیے آیت کا. فرمایا کہ فخلف من بعدہم خلف، ان انبیاء کے بعد ان کی اولادیں آئیں. اب اولادوں میں ہم سب لوگ شامل ہیں، کیونکہ جتنا مسلمان ہے اس کا سلسلہ نسب کوئی کسی سے جوڑتا ہے، کوئی کسی سے جوڑتا ہے. فرمایا کہ اس کے بعد ان کی اولادیں آئیں، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، خواہشات کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، ان قریب ایسے لوگوں کو جن کے اندر یہ خرابیاں ہیں ان کو غی میں ڈالا جائے گا، یعنی اس جہنم کے عذاب اس غار میں ڈالا جائے گا جس کا بھی ذکر کیا. الا من تاب وآمن وعمل صالحا، ہاں جن لوگوں نے توبہ کر لی اپنے گناہوں سے مرنے سے پہلے بھی. توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توبہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتے کسی انسان پر جب تک کسی انسان کے اوپر موت کی علامات ظاہر نہ ہو جائیں، جس کو کہا جاتا ہے سکرات الموت، یا جس کو کہا جاتا ہے غرغرہ موت. موت کی علامات جب ظاہر ہونے لگتی ہیں اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے، اب آخرت کا مرحلہ شروع ہو گیا، اس سے پہلے پہلے انسان کو جتنی توبہ کرنی ہے کر لے۔ جس نے توبہ کر لی، ایمان لے آیا، اعمال صالحہ کر لیے، فاولائک یدخلون الجنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان کے اوپر ادنا سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بس اتنا ہی رہنے دیں، نماز کا وقت ہو گیا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ يا الله ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما۔ يا الله ہم سب کو ہر طرح کی عافیت عطا فرما، ہر پریشانی کو دور فرما۔ يا الله ہم سب کی شامت اعمال کو معاف فرما۔ يا الله ہم سب کی شامت اعمال کو معاف فرما۔ یا اللہ جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ یا اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جن کو یا اللہ جو لوگ برسر روزگار ہیں ان کی حلال آمدنی میں اور اضافہ فرما۔ یا ارحم الراحمین پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان طرح طرح کے مسائل میں گھرا ہوا ہے، یا اللہ ان سب سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ پاکستان کو ان سب سے نجات عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین جو لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے ان کی اللہ پریشانیوں کو دور فرما۔ آج کل ہر طرف سے بخار پھیلا ہوا ہے، یا اللہ تمام لوگ جو بخار میں مبتلا ہیں ان سب کو مکمل شفا، تندرستی اور عافیت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین جو صحت مند ہیں ان سب کی حفاظت فرما۔ ڈینگی وائرس پھیلا ہوا، یہ سب اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما۔ ایک آفت کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری کا سلسلہ ہے۔ یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت کاملہ فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنی پکڑ سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنی پکڑ سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنے غضب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنے غضب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سے بہت گناہ ہوئے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سے بہت لغزشیں ہوئی، ہماری ساری لغزشوں کو معاف فرما۔ ہمارے ملک میں بھی یا اللہ ہر طرف گناہ ہی گناہ پھیلے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم۔